السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
قومی امور پر وزیر اعظم نواز شریف کی اپنی جماعت کے سینئر رہنماؤں سے طویل مشاورت. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، نیٹو ممالک کے وزرائے خارجہ کا منگل کو برسلز میں ایک اجلاس ہو رہا ہے جس میں یوکرین کی صورتحال، خاص طور پر روس کی طرف سے کرائمیا پر قبضے سے متعلق سخت رد عمل پر غور کیا جائے گا. اور اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن مذاکرات میں تعطل کو دور کرنے کے لیے امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اسرائیل پہنچ گئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. وزیراعظم نواز شریف نے اعلی سطحی میٹنگ میں اپنی کابینہ کے سینئر وزراء اور مشیروں سے ملک کے اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا ہے، جس میں طالبان کے ساتھ مذاکرات اور سابق صدر پرویز مشرف کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت کے معاملات شامل تھے. مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے سلامتی اور سیاسی امور سے متعلق اپنی جماعت کے سینئر رہنماؤں سے منگل کو طویل مشاورت کی. اس اجلاس میں اہم وفاقی وزراء بھی شریک تھے اور شرکا نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے طالبان جنگجوؤں سے مذاکرات میں پیش رفت اور سابق فوجی صدر پرویز مشرف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. طالبان کی طرف سے ایک ماہ کی فائر بندی کے اعلان کی مدت منگل کو ختم ہو گئی. حکومت سے مذاکرات کی بحالی کے لیے کل عدم تحریک طالبان نے 1 مارچ کو فائر بندی کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد حکومت کی 4 رکنی کمیٹی نے گزشتہ ہفتے ملک کے قبائلی علاقوں کی سرحد کے قریب نامعلوم مقام پر طالبان شورا سے پہلی براہ راست ملاقات بھی کی تھی. اگرچہ حکومت اور طالبان کے رابطہ کار مذاکراتی عمل میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کر چکے ہیں، لیکن اس بارے میں کوئی اعلان سامنے نہیں آیا ہے. جبکہ اس صورتحال میں دوسرا اہم معاملہ سابق صدر پرویز مشرف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے سے متعلق ہے. فوج کے سابق سربراہ کا نام ان افراد کی فہرست میں شامل ہے جن پر ملک سے باہر جانے پر پابندی ہوتی ہے. پرویز مشرف پر پیر کو 3 رکنی خصوصی عدالت نے غداری سے متعلق مقدمے میں فرد جرم عائد کرتے ہوئے ان کی بیرون ملک جانے کے بارے میں درخواست پر کہا تھا کہ اس کا فیصلہ حکومت ہی کرے گی. سابق صدر نے اپنے وکیل کی وساطت سے کہا تھا کہ وہ شارجہ کے ایک اسپتال میں زیر علاج اپنی علیل والدہ کی عیادت کے علاوہ اپنے عارضہ قلب کے علاج کے لیے بھی ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں. یہ معاملہ پیر کی شب قومی اسمبلی میں بھی زیر بحث آیا. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایوان میں کہا کہ پرویز مشرف پر فرد جرم عائد کیا جانا قانون کی بالادستی کو ظاہر کرتا ہے. خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ حکومت پرویز مشرف کی والدہ کو ایئر ایمبولینس کے ذریعے وطن واپس لانے کے لیے تیار ہے.
ہم حکومت کی طرف سے یہ آفر کرتے ہیں کہ ان کی والدہ کو ایئر ایمبولینس سے پاکستان لے آتے ہیں، وہ اپنے وطن میں واپس آئیں. اس طرح جو ہے اگر کنسیشنز دینے شروع کیے تو پاکستان کی جیلیں بڑی بڑی پڑی ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جن کی بیویاں بیمار ہیں. تو اس کے لیے قانون کی جو حرکت ہے یا قانون کا جو سائیکل ہے یا قانون کا جو آپریشن ہے وہ روک دیا جائے، اور قانون کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، قانون کے جو تقاضے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت پوری کرے گی، اور عدلیہ جو بھی فیصلہ کرے گی ہم اس کا منوان اس کو تسلیم کریں گے اور اس پہ عمل درآمد کریں گے.
پرویز مشرف یا ان کی جماعت کی طرف سے حکومت کی اس پیشکش پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کی قومی اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یوٹیوب پر سے پابندی ہٹانے کی قرارداد پیش کی، مگر اسمبلی نے اس قرارداد پر بحث فی الحال ملتوی کر دی ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
انٹرنیٹ پر ویڈیو شیئرنگ کی معروف ویب سائٹ یوٹیوب تک پاکستان میں رسائی پر پابندی کو 1.5 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اور مختلف سیاسی اور سماجی حلقوں کی طرف سے یہ قدغن ہٹائے جانے کے مطالبات کے باوجود تاحال کوئی تسلی بخش اقدام دیکھنے میں نہیں آیا. تازہ ترین مطالبہ قومی اسمبلی میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن شازیہ مری کی طرف سے سامنے آیا، جنہوں نے منگل کو ہونے والے اجلاس میں اس متعلق ایک قرارداد بھی ایوان میں پیش کی. ان کا کہنا تھا کہ ملک میں دیگر غیر روایتی اور غیر قانونی ذرائع سے یوٹیوب تک رسائی ممکن ہے، لہذا انٹرنیٹ کے عام صارفین کے لیے اس پابندی کا کوئی جواز موجود نہیں. اس قرارداد پر ایوان میں موجود حکومتی ارکان کی طرف سے یہ اعتراض سامنے آیا کہ پابندی ختم کیے جانے سے قبل اس کے نتائج پر غور و خوض نہایت ضروری ہے. پارلیمانی امور کے وزیر مملکت شیخ آفتاب اقبال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ حزب مخالف کے رکن فوری طور پر اس پابندی کے خاتمے پر زور دے رہی تھیں جو کہ سر دست ممکن نہیں۔
ہمارا مطلب یہ تھا کہ پابندی ضرور ختم ہونی چاہیے لیکن اس کے جو باقی چیزیں ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کہیں پھر یہ دوبارہ بات ریپیٹ تو نہیں ہو جاتی، اس لیے ان کے ساتھ بیٹھ کر فائنل مذاکرات کی ضرورت ہے تاکہ پھر ایسی چیزوں کی ریپیٹیشن نہ ہو سکے۔
ان کا کہنا تھا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر انوشا رحمان ان دنوں بیرون ملک دورے پر ہیں اور ان کی وطن واپسی پر شازیہ مری کے ساتھ اس ضمن میں بات چیت کے بعد کوئی لائحہ عمل سامنے آ سکے گا۔ 17 دسمبر 2012 میں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں یوٹیوب تک رسائی پر پابندی ملک گیر مظاہروں کے بعد لگائی گئی تھی، جو کہ اس ویب سائٹ پر پیغمبر اسلام سے متعلق توہین آمیز فلم کے چند مناظر جاری ہونے کے خلاف احتجاج کے طور پر کیے گئے۔ ان مظاہروں میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ مختلف شہروں میں جلاؤ گھراؤ کے واقعات میں لاکھ کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا تھا۔ پیپلز پارٹی کے ہی دور حکومت کے آخری مہینے میں اس وقت کے وزیر دفاع نوید قمر نے بھی یوٹیوب جلد بحال کرنے کا عندیہ دیا، لیکن اس بیان کو بھی ایک سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ دسمبر 2012 میں محض 2 گھنٹوں کے لیے یوٹیوب تک رسائی بحال کی گئی، لیکن اس ویب سائٹ پر توہین آمیز مواد کی بدستور موجودگی کے بعد سائٹ پر دوبارہ پابندی لگا دی گئی۔ گزشتہ ماہ ہی وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید بھی یہ کہہ چکے تھے کہ توہین آمیز یا قابل اعتراض مواد تک رسائی کو روکنے کے لیے سافٹ ویئر کی تیاری کے بعد اب یوٹیوب تک رسائی جلد بحال کر دی جائے گی۔ اسی اثنا میں منگل ہی کو ایوان میں منظور کی گئی ایک قرارداد میں حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ مدارس میں دی جانے والی تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرے۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار یوسف نے ایوان کو بتایا کہ حکومت مدارس کی تنظیموں سے رابطے میں ہے اور اصلاحات پر مشاورت جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ لگ بھگ 8,000 مدارس کے نصاب میں پہلے ہی جدید علوم سے متعلق مضامین شامل ہیں اور اس ضمن میں ایک ریگولیٹری ادارے کے ممکنہ قیام پر بھی مشاورت کی جا رہی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اسرائیلی اور فلسطینی رہنماؤں سے مذاکرات کے بعد یورپ روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر خارجہ کا یہ غیر متوقع دورہ مشرق وسطی امن مذاکرات کو دوبارہ شروع کرانے کی ایک کوشش ہے۔ یروشلم سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسکاٹ موس کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری اسرائیل کا دورہ جلد ختم کر کے یورپ پہنچ گئے ہیں۔ اس دورے میں انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں کے بارے میں کسی بھی لیڈر نے عوامی سطح پر کوئی بیان نہیں دیا ہے، لیکن اسرائیل کے وزیر انصاف زپی لیونی نے اسرائیلی ریڈیو کو بتایا کہ امن بات چیت کو بچانے کے لیے سخت کوششیں جاری ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ گزشتہ مہینوں میں اس حوالے سے سخت کام کیا گیا ہے، خاص طور پر گزشتہ دنوں اور گھنٹوں میں، تاکہ مذاکرات جاری رہیں اور کسی معاہدے پر پہنچا جائے جس سے ایک بڑا مقصد حاصل ہوگا، یعنی امن کے ساتھ اکٹھے رہنا۔ مسٹر کیری نے ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں دوسری بار خطے کا دورہ کیا ہے، جس کا مقصد امن مذاکرات کو تعطل کا شکار ہونے سے بچانا ہے۔ اسرائیل نے مطالبہ کیا کہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی سے قبل مذاکرات جاری رکھنے پر رضامند ہو جائیں، جیسا کہ معاہدے میں طے کیا گیا تھا، اور جس کے نتیجے میں دونوں فریقوں کے درمیان 9 ماہ سے امن مذاکرات جاری ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ قیدیوں کی رہائی کو معطل کرنے سے معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور دھمکی دی ہے کہ وہ مذاکرات میں حصہ نہیں لیں گے۔ فلسطینی سینٹر فار پالیسی اینڈ سروے ریسرچ کے سربراہ خلیل شکاکی کا کہنا ہے کہ مسٹر نیتن یاہو کو اپنے اتحاد کے دائیں بازو کے ارکان کی جانب سے قیدیوں کی رہائی سے متعلق شدید مخالفت کا سامنا ہے، اور انہیں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے فلسطینیوں کی طرف سے رعایتوں کی ضرورت ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ فلسطینی لیڈر اسرائیل کے کچھ مطالبات قبول نہیں کر سکتے۔
The basic compromises this Israeli government is willing to...
جن بنیادی باتوں پر اسرائیل سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہے، ان میں سے اکثر فلسطینیوں کے لیے ناقابل قبول ہیں، چنانچہ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ امور مذاکرات کا حصہ بن سکیں گے۔ فلسطینی اس بات سے خوش ہوں گے کہ ان کے تازہ مطالبات کی روشنی میں مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ناقابل قبول مطالبات میں مغربی کنارے میں طویل المدت اسرائیلی فوجی موجودگی بھی شامل ہے۔ ایک مطالبہ اسرائیل کی یہودی ریاست کو تسلیم کرنا اور دیگر امور جیسے یروشلم اور دیگر علاقوں کا ممکنہ تبادلہ شامل ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نیٹو ممالک کے وزرائے خارجہ کا منگل کو برسلز میں ایک اجلاس ہو رہا ہے جس میں یوکرین کی صورتحال، خاص طور پر روس کی طرف سے کرائمیا پر قبضے سے متعلق سخت رد عمل پر غور کیا جائے گا۔ گزشتہ ماہ یوکرین کے بحران کے آغاز کے بعد نیٹو ممالک کے سینئر عہدیداروں کی سطح کا یہ پہلا اجلاس ہے۔ نیٹو ممالک کی طرف سے یوکرین کے قریبی ممالک میں گشت میں اضافہ کیا گیا ہے اور امریکہ بھی پولینڈ میں مزید فوجی مشقیں کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ وزرائے خارجہ نیٹو ممالک کی مشترکہ فوجی مشقوں یا ممکنہ طور پر روس کی سرحد کے قریب مشرقی یورپ میں مستقل اڈے بنانے کا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ روس نے پیر کو یوکرین کی سرحد سے اپنے سینکڑوں فوجی واپس بلا لیے تھے، لیکن اب بھی اس کے ہزاروں فوجی وہاں تعینات ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اپنے روسی ہم منصب سرگئی لیوروف سے کہا تھا کہ روس کی فورسز کی موجودگی سے یوکرین میں ماحولیاتی آلودگی کا خطرہ ہے۔ اسی اثنا میں یوکرین نے روس کے وزیر اعظم دمیتری میدویدیف کے کرائمیا کے دورے کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سفارتی آداب کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ روسی وزیراعظم کا اپنی کابینہ کے وزراء کے ہمراہ کرائمیا کے اس دورے کا مقصد اس علاقے کی معاشی صورتحال میں بہتری کے لیے اقدامات ہیں۔ کیف حکومت نے روسی وزیراعظم کے اس دورے کی مذمت کی ہے۔ کیف سے ڈینیل شیرف کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
وزیراعظم دمیتری میدویدیف پیر کے روز روس کے چوٹی کے وفد کی قیادت کرتے ہوئے کرائمیا پہنچے۔ اس مہینے کے شروع میں علاقے کا یوکرین سے کنٹرول لینے کے بعد روس کا یہ اعلیٰ ترین سطح کا دورہ ہے۔ روس کے اس اقدام اور یوکرین کی سرحد کے نزدیک فوجوں میں اضافے کے بعد یورپ اور امریکہ کے اندر خطرے کی گھنٹیاں سنائی دی ہیں اور مشرق اور مغرب کے درمیان ایک نئی سرد جنگ کے خطرات نے بھی جنم لیا تھا۔ تاہم روس کی فوجوں نے پیر کے روز یوکرین کی سرحد کے نزدیک سے واپسی شروع کر دی، جبکہ یوکرین میں حکام بدستور چوکنا ہیں۔ یوکرین کے عبوری صدر الیکساندر ٹورچینوف نے کیو کے باہر نیشنل گارڈ کے زیر تربیت یونٹ سے خطاب کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک کی حفاظت کے لیے ملٹری فورسز اور نیشنل گارڈ کو خطیر رقم فراہم کریں گے۔ ان کے الفاظ میں اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو کسی طرح کی بیرونی مدد مناسب نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کے پاس ہر صورت میں ایک طاقتور فوج اور نیشنل گارڈ ہونی چاہیے تاکہ وہ کسی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دے سکیں۔ روس نے 16 مارچ کو متنازع ریفرنڈم کے بعد کرائمیا کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ اقوام متحدہ نے جمعے کے روز 11 کے مقابلے میں 100 ووٹوں کے ساتھ اس ریفرنڈم کو غیر قانونی قرار دینے کی قرارداد منظور کی تھی۔ بحیرہ اسود کے جزیرے کے دارالحکومت سمفرپول میں وزیراعظم دمیتری میدویدیف نے کہا کہ کرائمیا کے لوگوں کو روس کی حکمرانی سے ہی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے سماجی مراعات، ٹرانسپورٹ کے نظام اور ڈھانچے میں بہتری کے منصوبے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سرمایہ کاروں کی دلچسپی کے لیے انتظامی ضوابط میں بھی کمی لائے گی۔ روسی وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقصد خطے کو سرمایہ کاروں کے لیے حت الوسع پرکشش بنانا ہے تاکہ ترقی کے لیے از خود آمدن پیدا ہو۔ اس کے امکانات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان تمام باتوں پر غور کیا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ وہ یہاں ایک خصوصی اکنامک زون تشکیل دیں گے۔ یوکرین کی وزارت خارجہ نے اس دورے کو بین الاقوامی اصولوں کی بھونڈی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ روس کی بحیرہ اسود میں موجود فوج کرائمیا میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہے، جہاں گزشتہ 2 ہفتوں سے روسی فوج نے یوکرین کے فوجیوں کو محاصرے میں لے رکھا ہے یا انہیں نکال باہر کیا ہے۔ ادھر ہفتے کو کرائمیا میں تاتاریوں نے علاقے کے اندر خود مختاری کے لیے ووٹ کرانے کے منصوبے کا اعلان کیا۔ یہاں مسلم اقلیت کو ماضی میں روسی حکمرانی کے تحت مشکلات کا سامنا رہا ہے اور سابق سوویت لیڈر جوزف سٹالن کے دور میں انہیں ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تھائی لینڈ میں مسلح افراد نے حکومت مخالف احتجاجیوں پر گولیاں چلائیں، جس میں ایک شخص ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ بینکاک میں منگل کے روز یہ فائرنگ سیاسی تشدد کا تازہ ترین واقعہ ہے، جہاں نومبر میں اپوزیشن نے احتجاج شروع کیا تھا۔ اس احتجاج کے دوران کل 24 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ احتجاجی مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ وزیراعظم ینگلک شناوت مستعفی ہو جائیں، کیونکہ ان کی حکومت بدعنوان ہے۔ کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں، جہاں پیر کے روز دھماکوں میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے، پولیس نے 650 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ کینیا کے اخباروں نے اطلاع دی ہے کہ پولیس نے نیروبی کے مشرقی لیہ کے علاقے میں رات گئے چھاپے مارے، جہاں زیادہ تر صومالی تارکین وطن رہتے ہیں۔ ایک بیان میں کابینہ کے سیکرٹری جوزف لنکو نے بمباری کو وحشیانہ قرار دیا اور کہا کہ جب تک ذمہ دار عناصر گرفتار نہیں ہو جاتے، سیکیورٹی آپریشن جاری رہے گا۔ پیر کی شام عورتوں کے ایک طبی مرکز کے بیرونی حصے میں 2 ریستورانوں پر بم دھماکے ہوئے، جن میں 6 افراد کی ہلاکت کے علاوہ کم از کم 25 افراد زخمی بھی ہوئے۔ آسٹریلیا کے ایک عہدیدار نے متنبہ کیا ہے کہ ملائیشیا ایئر لائنز کے گمشدہ طیارے کی تلاش کافی عرصے سے جاری رہ سکتی ہے، جبکہ 3 ہفتے گزرنے کے بعد بھی ٹیمیں طیارے کے ملبے کے نشانات کا کھوج لگا رہی ہیں۔ آسٹریلیا کے سابق وزیراعظم اینگس ہیوسٹن نے، جو مشترکہ رابطہ ٹیم کے سربراہ ہیں، کہا کہ 10 فوجی طیارے منگل کے روز بحیرہ ہند کے ایک علاقے میں تلاش کی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ علاقہ ایک جزیرے کے برابر ہے۔ ہیوسٹن کا کہنا تھا کہ کام انتہائی دشوار ہے۔ ہیوسٹن نے مزید کہا،
We have the best experts in the world helping the Australian Maritime Safety Agency decide where the
ہیوسٹن کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس دنیا کے بہترین ماہر ہیں جو آسٹریلیا کے سمندری تحفظ کے ادارے کی سلسلے میں مدد کر رہے ہیں کہ کون سا علاقہ تلاش کے لیے بہتر ہے، لیکن میرے خیال میں یہ بہت پیچیدہ ہے اور ہم سے بہت کچھ طلب کرتا ہے، اور ہمارے پاس وہ اطلاعات نہیں ہیں جو عموماً ہمیں دستیاب ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔ امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے کھلی جارحیت کا ایک نیا مظاہرہ خطرناک ہے اور اسے بند ہونا چاہیے۔ یہ انتباہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکی وزیر دفاع چک ہیگل شمالی کوریا کے ایٹمی میزائل پروگرام سمیت ایشیا کے مسائل پر غور کے لیے 1 ہفتے طویل دورے کا آغاز کرنے والے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع سے وائس آف امریکہ کے جیف سیلڈن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
شمالی کوریا کی جانب سے توجہ حاصل کرنے کی تازہ ترین کوشش کو، جس میں اصل گولہ باری کی مشقوں کے دوران جنوبی کوریا کی بحری حدود میں گولے داغنا شامل ہے، امریکی عہدیدار اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے۔ وزیر دفاع ہیگل نے پیر کے روز نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے اس کا سختی سے جواب دیا۔
The provocation that the North Koreans have once again engaged in is dangerous.
شمالی کوریا ایک مرتبہ پھر جس اشتعال انگیزی میں مصروف ہو گیا ہے وہ خطرناک ہے اور اسے بند ہونا چاہیے۔ شمالی کوریا کی جانب سے اصل گولہ باری کی مشقیں میزائلوں کے تجربات اور نئے نیوکلیئر تجربے کی دھمکیوں کے بعد کی گئی ہیں۔ امریکی وزیر دفاع منگل کو ایشیا اور بحر الکاہل کے خطے کے 10 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، جس میں نمایاں ہوائی میں آسیان کے ممالک کے وزرائے دفاع کی ایک میٹنگ اور چین کا ان کا دورہ ہے، جس میں ہیگل جزیرہ نما کوریا پر جاری کشیدگی پر بات کرنا چاہتے ہیں۔
Obviously, when I'm in China, that will be a subject
وہ کہتے ہیں ظاہر ہے جب میں چین میں ہوں گا تو اپنے چینی ہم منصب سے اس بارے میں بات کروں گا۔ بیجنگ کہہ چکا ہے کہ اسے پیونگ یانگ کی کاروائیوں پر تشویش ہے، مگر اس نے پیونگ یانگ اور سول دونوں سے ضبط سے کام لینے کے لیے کہا ہے۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ اس کی کاروائیاں امریکہ اور جنوبی کوریا کی فوجی مشقوں کے جواب میں کی گئیں، جنہیں پیونگ یانگ حملے کا پیش خیمہ خیال کرتا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارت میں وزارت عظمیٰ کے متنازع امیدوار نریندر مودی کے بارے میں سمجھا جا رہا ہے کہ آئندہ ہفتے سے شروع ہونے والے انتخاب میں ان کے کامیاب ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ انجنا پسریجا کی رپورٹ میں مودی کی طرف سے تبدیلی کے ان وعدوں کا جائزہ لیا گیا ہے جن کی وجہ سے انہیں سیاسی مقابلے میں بظاہر برتری حاصل ہوئی ہے۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں بہجت چیلانی۔
بھارت کے کاروباری مرکز نئی دلی کے مضافات میں ایک مصروف میٹرو اسٹیشن گڑگاؤں پر نوجوان پیشہ ور افراد اپنے دفتروں کی طرف لپک رہے ہیں، لیکن ایک لمحہ رک کر وہ یہ ضرور بتاتے ہیں کہ کس کو ووٹ دیں گے، اور ان کا ووٹ مرکزی حزب اختلاف بھارتیہ جنتا پارٹی یا بی جے پی کے نریندر مودی کے لیے ہے۔ یہ ووٹر کہتی ہیں کہ ہم ان کے لیے امید دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مودی کے آنے سے ممکن ہے ہمارا نظام کئی طرح سے، جیسے سلامتی، بدعنوانی اور اقتصادی ترقی کے حوالے سے بہتر ہو جائے۔ ہم اپنے ملک کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور یہ ایک اور ووٹر کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں ان کے بارے میں جو تصور پایا جاتا ہے، اور یقینی طور پر ماضی میں کچھ مسائل بھی رہے ہیں، لیکن گجرات کے لیے انہوں نے جو کچھ کر دیا ہے وہ باہر طور سب سے بڑھ کر ہے، اور اس ووٹر کے مطابق یقیناً بھارتیہ جنتا پارٹی کے مودی مضبوط لیڈر معلوم ہوتے ہیں۔ بیشتر افراد 63 سالہ مودی کے اس وعدے سے خوش ہیں کہ وہ بھارت کی گرتی معیشت کو بحال کریں گے اور مغربی ریاست گجرات کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے جو کچھ انہوں نے کیا تھا اسی ماڈل کو سامنے رکھ کر ملک کی سطح پر ترقی کی جائے گی۔ مودی اپنی ریاست میں اپنے ریکارڈ کی جانب توجہ دلاتے ہیں۔ اقتصادی ترقی اور شرح خواندگی میں اضافہ قومی اوسط سے زیادہ رہا، اور پھر ان کی نگرانی میں نوکر شاہی میں کمی اور ایک مضبوط ڈھانچے کی تشکیل کی وجہ سے کاروباری شعبے میں بھرپور سرمایہ کاری ہوئی۔ بھارت میں اپنی طاقتور کیمپین ٹیم کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مودی وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ملک میں عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے تیز رفتاری سے ترقی کو فروغ دیں گے۔ بھارت میں 1,20,00,000,000 کی آبادی کا 2/3 حصہ 35 برس سے کم عمر رکھنے والے افراد پر مشتمل ہے۔
بھارت کا بھاگیہ بدلنے کے لیے دیش کے نوجوانوں کو روزگار کا اوسر،
مودی کہہ رہے ہیں کہ ملک کی تقدیر کو بدلنا، نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا، کسانوں کی زندگیوں کو بہتر بنانا، غریب ترین افراد کے لیے مکان، صاف پانی اور تعلیم فراہم کرنا ایک خواب ہے، اور اس خواب کو وہ پورا کر سکتے ہیں۔ ان کے حمایتیوں کو 2002 میں ان کی ریاست میں ہونے والے ہندو مسلمان فسادات کے بعد مودی کے بارے میں اٹھائے جانے والے سوالوں پر کوئی پریشانی نہیں۔ ان فسادات میں 1,000 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں سے بیشتر مسلمان تھے۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے مودی کو کسی بھی طور ان فسادات میں ملوث ہونے کے خیال کو مسترد کر دیا تھا، لیکن گجرات کے فسادات کے دوران مودی کے رول کے بارے میں ان کے سیاسی حریفوں اور مسلمان اقلیت کی طرف سے بدستور سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مودی کو کانگریس پارٹی کے ساتھ وسیع پیمانے پر ہونے والی مایوسی سے فائدہ پہنچا ہے، جس کو بدعنوانی اور فیصلے کا فقدان رکھنے والی قیادت کی وجہ سے اقتصادی مواقع کو خراب کرنے کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے۔ بھارت کے دارالحکومت میں مسلمانوں کی اکثریت والی ایک مارکیٹ میں برسر اقتدار کانگریس پارٹی کو افراط زر کی وجہ سے بھرپور غصے کا سامنا ہے، لیکن اسی اشتعال کے نتیجے میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے مودی کے لیے حمایت سامنے نہیں آتی، کیونکہ اس شخص کے بارے میں شکوک و شبہات موجود ہیں جسے وہ فرقہ وارانہ تشدد کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ 31 سالہ راشد علی سڑک کے کنارے ایک خانچے پر جوتے فروخت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
مودی کو سرکار نہیں دینا چاہیے آدمی۔
راشد علی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی باغ دوڑ مودی کے سپرد نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ لیڈر ہمیشہ اس نوعیت کے بلبوں میں ملوث رہے ہیں جنہوں نے گجرات کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ راشد علی کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کو امن درکار ہے اور وہ کسی بھی طرح کی لڑائی نہیں چاہتے۔ ایک نزدیکی دکان میں محمد سمیع کی بات میں بھی علی ہی کے جذبات کی بازگشت ملتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے برسر اقتدار اتحاد سے وہ تنگ آ چکے ہیں، لیکن مرکزی حزب اختلاف بھارتیہ جنتا پارٹی کا انتخاب نہیں کریں گے۔
بی جے پی تو دشمن ہے ہماری مسلمانوں کی، کھلی پوری طرح ڈینجرس ہے۔
سمیع بی جے پی کو کھلم کھلا دشمن قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خطرناک ہے اور ملک میں لوگوں کو تقسیم کر دے گی۔ مودی انتخابی مہم کی اپنی تقریروں میں ایسے خوف اور خدشات کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ بدستور ملک کی سیکولر شناخت سے وابستگی رکھتے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسے خدشات کو مسترد کرنے کی ان کی کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ایک قابل اور مؤثر منتظم کے طور پر مسلمان مخالف خیال کے خدشات بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ رائےعامہ کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والے انتخاب میں مودی کی فتح کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے بھارتی پارلیمان میں اکثریت حاصل کرنے کی پیش گوئی تو نہیں کی جا رہی، لیکن امید کی جا رہی ہے کہ وہ اتحاد کے ذریعے کامیاب ہو جائے گی۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ مودی کی مقبولیت کا وقت ضرور ہے، لیکن کوئی لہر نہیں۔ یہ تجزیہ کار محتاط رویے پر زور دیتے ہیں کہ بھارت میں ووٹروں کی اتنی بڑی تعداد بہت متنوع بھی ہے، اس لیے نتائج کی پیش گوئی کرنا اکثر دشوار ہو جاتا ہے، لیکن تجزیہ کار اتفاق کرتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے مودی اس نوجوان ملک کی امید، تبدیلی اور قیادت کی امنگوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کرتے 2,00,000 روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO Box نمبر
1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
बॉलीवुड स्टार्स दुबई के जजीरे खरीदने के ख्वाहिशमंद। तफसीलात फिक्रो फन में। बॉलीवुड के बहुत से स्टार्स ऐसे हैं जो शोबिज की चमकती दमकती दुनिया से बाहर भी बहुत से बिजनेस करते हैं ताकि अपनी दौलत को मल्टीप्लाई कर सकें। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में बॉलीवुड के बहुत से सेलिब्रिटीज ने भारी सरमायाकारी की हुई है।
सुन लो सारी दुनिया पालो, जितना भी तुम शोर निकालो, करेंगे पारी सारी रात, मदम्मत बंद करवा लो।
एंटरटेनमेंट वेबसाइट बॉलीवुड हंगामा ने ये रिपोर्ट देकर धमाका कर दिया है कि बॉलीवुड का एक मेगा स्टार बहुत जल्द दुबई में पूरा एक जजीरा खरीदने वाला है। हॉलीवुड में तो जजीरे खरीदना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बॉलीवुड में ये ट्रेंड अभी नया है। बस इसी वजह से सभी चौंक उठे। इंसानी वसाइल से बनाया गया जजीरा खरीदने वाले बॉलीवुड स्टार का नाम तो पोशीदा रखा गया है, लेकिन जजीरे से मुतालिक जारी तफसीलात के मुताबिक $19 मिलियन की मालियत का जजीरा रॉयल आइलैंड बीच क्लब प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसमें और बहुत से जजीरे शामिल हैं। खरीदारी के ख्वाहिशमंदों में पाकिस्तानी भी शामिल हैं। नखील वर्ड आइलैंड्स प्रोजेक्ट के तैयार करदा जजीरे लेबनान आइलैंड का रकबा 127 स्क्वायर मील यानी 4,19,000 मुरब्बा फिट है। जजीरे में बीच क्लब, रेडी बीच, केबन और वाटर स्पोर्ट्स शामिल हैं। दिवर्ड नामी 300 मस्नू जजीरों की तामीर का काम सन 2003 में शुरू और सन 2008 में खत्म हुआ था। ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि इन जजीरों की खरीदारी में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के अलावा रूस, ईरान और पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स भी इंतहाई दिलचस्पी ले रहे हैं। खबर की तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, पता है urduvoa.com। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो, तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमरीका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی نے وائس آف امریکہ اسلام آباد کو ایک خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی صوبائی حکومت تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے متعدد اقدامات کر رہی ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں اس انٹرویو کے اقتباسات۔
پاکستان کا شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا ایک دہائی سے زائد عرصے سے ملک میں ہونے والی دہشت گردی اور انتہا پسندی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اس تباہی سے صوبے کی سیاسی اور سماجی زندگی کے علاوہ کاروباری اور تعلیمی شعبہ بھی محفوظ نہیں رہ سکے۔ تاہم صوبے کی موجودہ حکومت کے سربراہ پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت دوسرے شعبوں کے ساتھ ساتھ خصوصاً تعلیم اور صحت پر خاص توجہ دیتے ہوئے ان شعبوں میں بہتری کے لیے پرعزم ہے۔ وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ تعلیم کے شعبے میں بہتری کے لیے جہاں ان کی حکومت نے سالانہ بجٹ میں اضافہ کیا، وہیں غیر ملکی امدادی اداروں کی مدد سے بھی بہتری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبے میں اسکولوں، خصوصاً سرکاری درسگاہوں میں وسائل کی کمی کے ساتھ ساتھ بنیادی ڈھانچے کے بھی بے شمار مسائل تھے جنہیں ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے۔
ہماری تعلیم جو سرکاری اسکولوں میں اسپیشلی ہے، اس کا ریزلٹس بہت خراب ہے، تو اسی وجہ سے ہم یکساں نظام تعلیم لا رہے ہیں۔ اس اپریل سے جو ہم نے کمٹمنٹ کی تھی، ہم ٹیچرز کو اسٹوڈنٹس کے مطابق پورا کر رہے ہیں۔ ہمارے اسکولوں میں کمروں کی کمی ہے، جو بدقسمتی سے ایک پرائمری اسکول جس میں 6 کلاسز ہوتی ہے وہ 2 کلاس روم کے اسکول بنتے تھے، 2 ٹیچر ہوتے تھے، جس کو ہم نے چینج کر کے 6 رومز اور 6 ٹیچر کر دیے تاکہ غریب بچے کو تعلیم صحیح مل سکے۔
پرویز خٹک نے بتایا کہ غیر ملکی امدادی ادارے ان کے صوبے میں تعلیم کے شعبے میں معاونت فراہم کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور ان اداروں کو شفافیت کی یقین دہانی کروائے جانے کے بعد ان کے اعتماد میں اضافہ ہوا، جو بالآخر خیبر پختونخوا میں تعلیم کے فروغ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔
ان کو سیکیورٹی بھی دے رہے ہیں اور ان کو اشورنس دے رہے ہیں کہ ان کا پیسہ صحیح استعمال ہوگا، ان کا پیسہ کہیں غلط نہیں جائے گا، اس میں سے کوئی کمیشن نہیں لیا جائے گا، اور ایک صاف ستھرا ٹرانسپیرنٹ نظام ان کے سامنے ہم نے رکھ دیا اور ان کا اب اعتماد پیدا ہو گیا کہ ہمارا پیسہ صحیح لگے گا۔ تو جہاں پر کسی کو بھی یہ پتہ چلے کہ میرا پیسہ صحیح لگتا ہے تو وہ جا کے جنگ ہو چاہے امن ہو، وہ اپنا پیسہ استعمال ہوتے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔
خیبر پختونخوا میں شعبہ تعلیم کو شدت پسندوں سے خطرات لاحق رہے ہیں، اور حالیہ برسوں میں عسکریت پسند سینکڑوں اسکولوں، خصوصاً لڑکیوں کی درسگاہوں کو بارودی مواد سے تباہ کرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 2005 میں آنے والے زلزلے سے بھی صوبے کے مختلف علاقوں میں اسکولوں کی عمارتوں کو نقصان پہنچا تھا، جن میں سے اکثریت ابھی تک بحالی و تعمیر نو کے مراحل میں ہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ ایسے اسکولوں کی تعمیر نو کے لیے سمندر پار پاکستانیوں سے بھی تعاون کی درخواست کی گئی ہے۔
اسپیشلی ہم نے کنسٹرکٹ اسکول کا ایک پروگرام بنایا جو ہم ساری دنیا میں اوورسیز پاکستانی اس کو ہم دعوت دیں گے کہ وہ آ کر انویسٹمنٹ کریں، ہمارے اسکولوں کو بحال کریں، اور جتنے ہمارے اسکولوں میں کمروں کی کمی ہے اور باقی چیزوں کی کمی ہے تو انشاءاللہ ہم اسے مدد امر پاکستانیوں سے مدد مانگیں گے۔
گزشتہ ہفتے ہی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے خصوصی نمائندہ برائے تعلیم گارڈن براؤن نے اسلام آباد کا دورہ کیا۔ انہوں نے ایک تقریب سے خطاب میں کہا تھا کہ پاکستان تعلیم کے لیے اہداف مقرر کرے تو عالمی برادری ان کے حصول میں ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
خیبر پختونخوا میں ایچ آئی وی ایڈس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ صوبائی محکمہ صحت اس سلسلے میں کیا اقدامات اٹھا رہا ہے، اس کی تفصیلات پشاور سے گلرخ کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان میں ایچ آئی وی وائرس اور ایڈز سے متاثرہ افراد کی درست تعداد کے بارے میں اگرچہ سرکاری طور پر اعداد و شمار تو دستیاب نہیں، لیکن طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس مرض سے متاثرہ افراد کی تعداد ہزاروں میں ہے، جن میں خواتین بھی شامل ہیں۔ جان لیوا بیماری ایڈز کا سبب بننے والا ایچ آئی وی ہیومن امیونٹی ڈیفیشینسی وائرس غیر محفوظ انتقال خون، غیر محتاط جنسی روابط اور استعمال شدہ سرنج کے دوبارہ استعمال سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ایچ آئی وی ایڈز کنٹرول پروگرام کے اعلیٰ عہدیدار راج ولی شاہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
ایک اندازے کے مطابق یہاں پہ 16,000 لوگ جو ہے وہ ایچ آئی وی ایڈس سے متاثر ہے, ان میں 1,250 جو ہے وہ ہمارے پاس ایچ آئی وی ایڈس ٹریٹمنٹ سینٹر میں حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں رجسٹرڈ ہے, اور 222 لوگ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کوارٹر ہاسپٹل کے ڈی اے کوہاٹ میں رجسٹرڈ ہے.
راج ولی شاہ نے اس مرض کے پھیلاؤ کی وجوہات کے بارے میں کہا,
نمبر ایک تو یہ کہ جن سے ملاپ سے ہو سکتا ہے, اس طرح مطلب ہے کہ ماں سے انفیکٹڈ ماں سے بچے کو منہ ہو سکتا ہے, اس طرح سے سرنج اوزار یا جو انفیکٹڈ ہے ان کے استعمال کرنے سے ہو سکتا ہے, تو اس طرح کے مختلف قسم کی وجوہات ہیں جس سے ایچ آئی وی ایڈس کے پھیلنے کا حادثہ ہے.
انہوں نے بتایا کہ ماضی میں ایچ آئی وی ایڈس سے متاثرہ مریض وہ تھے جو بیرون ملک مقیم رہے.
ہم یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں پہ خیبر پختونخوا میں جتنے بھی ایچ آئی وی پوزیٹیو لوگ ہیں وہ باہر سے آ رہے ہیں, لیکن 2012 کے بعد جو ہے حالات مکمل طور پر تبدیل ہو چکے ہیں, اور سب سے زیادہ پریویلنس جو اس وقت خیبر پختونخوا میں موجود ہے وہ جو نشے کے عادی لوگ ہیں ان میں 20% تک ایچ آئی وی ایڈس کا وائرس موجود ہے.
ان کا کہنا تھا کہ ایچ آئی وی ایڈز میں مبتلا افراد کے بارے میں معاشرے میں عموماً غلط تاثر پایا جاتا ہے.
ایچ آئی وی ایڈز کے بارے میں لوگوں کو ایک غلط تاثر بھی موجود ہے, اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اٹھنے بیٹھنے پہ ایک دوسرے کے ساتھ کانا کانے یا ہاتھ ملانے سے ان سے پھیلتا ہے, لیکن قطعی طور پر یہ ان چیزوں سے بالکل نہیں پھیلتا.
پشاور کی رہائشی نیت ایڈز سے متاثرہ ہے, انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شادی کے ایک مہینے کے بعد انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اس مرض میں مبتلا ہے.
پتہ تو چلا ہے 2006 میں میں پوزیٹیو ہوں, اور میرے خیال میں شادی کا ایک مہینہ ہوا تھا. میں بہت زیادہ بیمار تھی, ڈائریا تھا, ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا, ہاسپٹل میں تقریباً 3-4 مہینے ایڈمٹ رہی ہوں. اس کے بعد پتہ چلا کہ میں ایچ آئی وی پوزیٹیو ہوں. پھر پیچھے انہوں نے میری ہسٹری مانگی کہ تم میک اپ کب سے کیا کیا مسئلے رہے تھے تم نے. پھر جب سارا پچھلا میرا پورا ایک فائل پڑا ہوا تھا پہلے سے ہی کہ 97 میں میری گال بلیڈر کی سرجری ہوئی تھی, پھر اس میں مجھے بلڈ ٹرانسفیوژن ہوا تھا.
نیئر کا کہنا تھا کہ اس مرض کے خلاف لڑنے اور معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے ان کے شوہر نے ان کا بھرپور ساتھ دیا.
ڈیڑھ سال کے بعد جب وہ آئے واپس تو پھر میں نے خود ہی ان کی کاؤنسلنگ کی, سارا ان کو بتایا کہ مجھے یہ پرابلم ہے, مجھے اس طرح یہ ہوا ہے, ڈاکٹرز ہیں, اسٹاف ہے, یہ میرا سارا ریکارڈ ہے, اور کافی مجھے سپورٹ کیا.
اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یون ایڈز کے مطابق عالمی سطح پر اس مرض سے ہونے والی ہلاکتوں میں بھی واضح کمی آئی ہے, جس کی وجہ سے اس مرض سے متعلق آگاہی اور مدافعتی ادویات کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہونا بھی شامل ہے. پاکستان میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ ایڈز سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن تسلی بخش امر یہ ہے کہ فی الوقت یہ صرف مخصوص معاشرتی گروپس تک ہی محدود ہے. گلرخ, وائس آف امریکہ, پشاور.
امریکی محکمہ خارجہ نے پیر کے روز کہا کہ بھارت میں امریکی سفیر نینسی پاول کے استعفے کا دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ کشیدگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. محکمہ خارجہ کی ترجمان خاتون میری حارف نے کہا کہ سفیر پاول نے کچھ عرصے پہلے ریٹائر ہونے کا فیصلہ کیا تھا اور اس بارے میں تمام افواہیں بے بنیاد ہیں. ادھر نینسی پاول نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنا استعفیٰ صدر باراک اوباما کو بھجوا دیا ہے اور وہ مئی کے اواخر تک سپردوش ہو جائیں گی. نئی دلی سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار انجنا پسریجا کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس.
بھارت کے لیے امریکی سفیر نینسی پاول نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے. نئی دلی کے لیے یہ زیادہ حیران کر دینے والی خبر نہیں تھی, کیونکہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی کے بعد کئی ہفتوں سے نینسی پاول کے ریٹائرمنٹ کی خبریں بھارتی دارالحکومت میں گردش کر رہی تھی. پیر کے روز واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان میری ہاف نے نینسی پاول کے استعفے کا حالیہ سفارتی کشیدگی سے تعلق کی خبروں کی تردید کی. انہوں نے کہا کہ مس پاول نمایاں خدمات سر انجام دینے کے بعد مستعفی ہو رہی ہیں.
It is in no way related to any tension, any recent situation.
اس کا کسی تنازع اور حالیہ حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی بڑی کہانی نہیں ہے. یہ الفاظ سے امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان کے. تاہم نئی دہلی میں تجزیہ کار اس خبر کو واشنگٹن کی جانب سے ایک ایسے عمل کے طور پر دیکھتے ہیں جس کا مقصد بھارت کے ساتھ تعلقات کو پھر سے بہتر کرنا ہے, جو بھارتی سفارتکار کی نیو یارک میں گرفتاری کے بعد خراب ہوئے تھے۔ بھارتی سفارتکار واپس بھارت پہنچ چکی ہیں، لیکن اپنی ملازمہ کو قانون کے مطابق اجرت نہ دینے کے الزام میں ان کی گرفتاری کو ابھی تک بھارت نے فراموش نہیں کیا ہے۔ تاہم اس وقت امریکہ بھارت تعلقات کا مستقبل حزب مخالف بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر نریندر مودی کے ممکنہ انتخاب سے جڑا نظر آتا ہے۔ مسٹر مودی وزارت عظمیٰ کے ایک مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں، جبکہ ماضی میں انہیں امریکہ اور کئی مغربی ممالک نے ویزا دینے سے انکار کیا تھا۔ یہ سفیر مس پاول ہی کا دور تھا جب مسٹر مودی قومی سطح پر ایک بڑے سیاستدان اور کانگریس کی حکومت کے لیے ایک بڑے چیلنج کے طور پر ابھرے۔ مس پاول مئی کے آخر تک اپنا عہدہ چھوڑ دیں گی۔ نئی دہلی میں ترجیح کاروں کا خیال ہے کہ بھارت کے لیے امریکہ کے نئے سفیر ایک سیاسی شخصیت ہونے چاہیے، نہ کہ مس پاول کی طرح محض ایک سفارتکار۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں سینٹر فار یو ایس ان لیٹن امریکن اسٹڈیز کے سربراہ مہاپترا، جو اس وقت ایک مبصر کے طور پر حالات کا جائزہ لے رہے ہیں، کہتے ہیں
دس گیوز این اپرچونٹی فار دی یو ایس ایڈمنسٹریشن ٹو سٹارٹ اے پروسیس۔
یہ امریکی انتظامیہ کو ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اس عمل کا آغاز ایک ایسے شخصیت کے بطور سفیر کے تعیناتی سے کرے جو دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹیجک پارٹنرشپ کو بحال کر سکے، اور جو الفاظ کی جنگ کی بجائے دوستانہ روابط کو فروغ دے سکے۔ یہ الفاظ تھے تجزیہ کار مہا پترا کے۔ دیگر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ مس پاول کے دور میں امریکہ اور بھارت کے سفارتی اور تجارتی تعلقات کی کشیدگی میں تیزی آئی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جاپان کے بندرگاہی شہر یوکوہاما میں 100 سے زائد ممالک کے سائنسدانوں اور حکومتی نمائندوں کا 5 روزہ اجلاس 31 مارچ کو ماحولیاتی تغیر سے متعلق بین الحکومتی پینل کی 3 میں سے 2 رپورٹ کے اجرا کے ساتھ ختم ہو گیا۔ وائس آف امریکہ کے لیے روزین اسکاربل کے مطابق اس رپورٹ میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ ماحولیاتی تغیر سے نمٹنے کے لیے دنیا مناسب طور پر تیار نہیں ہے۔ تفصیلات بیان کریں گے اسد حسن۔
رپورٹ میں انسانی وجوہات کے سبب ماحولیاتی تبدیلیوں کے انسانوں اور ایکو سسٹم یعنی ماحولیاتی نظام پر اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ورلڈ ریسورسز انسٹیٹیوٹ سے منسلک ماحولیاتی تجزیہ کار کیلی لیون کا کہنا ہے کہ دنیا کے کسی علاقے کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔
The biggest take-home message is that climate change is
وہ کہہ رہی ہیں کہ سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ماحولیاتی تغیر کا دائرہ بہت وسیع ہے اور اس کے منفی اثرات ہیں۔ بین الحکومتی پینل کی رپورٹ کے مطابق بڑھتا ہوا درجہ حرارت، مزید سخت تر موسموں، خوراک اور پانی کی قلت اور ماحولیاتی نظام میں ناقابل واپسی ایسی تبدیلیوں کا سبب بنے گا جو فصلوں کے لیے ضروری حدت کے خاتمے، جنگلات کی تباہی اور حیاتیات کے ناپید ہونے پر منتج ہوگا۔ ہم ان چیزوں کو ساحلی علاقوں میں اس سیلاب کے اثرات کے پس منظر میں دیکھتے ہیں جو سمندروں کی سطح میں اضافے سے مربوط ہے۔ بنا رد و بدل کے یہ بات کہ صدی کے اختتام پر دسیوں لاکھوں انسانوں کو ان اثرات کا سامنا ہوگا اور ساحلی سیلابوں کے سبب وہ لاپتہ ہوں گے۔ اس طرح کے سیلاب افریقہ اور آسٹریلیا میں زیادہ عام ہوں گے، اور گرمی کی لہریں شمالی امریکہ، یورپ، افریقہ اور ایشیا میں متوقع ہیں۔ وہ غریب جو نئی گرم دنیا میں رہنے کے لیے محدود وسائل کے حامل ہوں گے، زیادہ نازک صورتحال میں ہوں گے۔ لیون کے مطابق فوڈ سیکیورٹی اور اقتصادی طور پر بہتری بھی خطرات سے دوچار ہوگی۔ آئی پی سی سی کے کو چیئر کرسٹوفر فیلڈ کے مطابق ان براہ راست پیش گوئیوں کے باوجود رپورٹ کلی طور پر خراب صورتحال پیش نہیں کرتی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ اس رپورٹ میں سردی اور ہم جن چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں ان کے تنقیدی، بعض اوقات پریشان کن حد تک جائزے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، اس میں ان مواقع کا بھی ذکر ہے جو از خود مسئلے کا حل ہیں، اور اس میں ان طریقوں کا جائزہ لیا گیا ہے جن میں ہم چیزوں کے اختیار کرنے یا ان میں کمی لانے اور معاشرے کی تبدیلی حیات شامل ہے، جن کا مقصد ایسی کوششیں کرنا ہے جو ایک ایسی دنیا تشکیل دینے میں مدد کرے جو نہ صرف ماحولیاتی تغیر سے نمٹنے کے لیے بہتر طور پر تیار ہو بلکہ بنیادی طور پر پہلے سے ایک بہتر دنیا ہو۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کے بعد چین نے جزیرہ نما کوریا سے کہا ہے کہ وہ تحمل سے کام لے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ریبیکا ویلی کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے ترجمان کم من سیوک نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے فوجی مشقوں کے بارے میں مطلع کیا تھا مگر اس نے جنوبی کوریا کی سمندری حدود کے اندر گولہ باری کی ہے. کم کہہ رہے ہیں کہ شمالی کوریا نے منصوبہ بندی کے تحت یہ اشتعال انگیزی کی ہے جس کا مقصد یہ دیکھنا تھا کہ جنوبی کوریا اپنی سمندری حدود کا دفاع کر سکتا ہے یا نہیں. کم نے مزید کہا کہ جنوبی کوریا نے جوابی رد عمل کے طور پر فائرنگ کی ہے اور پیش بندی کے طور پر جنوبی کوریا نے قریبی جزائر کے مکینوں کا انخلا کیا ہے. یہ فائرنگ شمالی کوریا کے مغربی ساحلوں کے قریبی سمندر میں کی گئی ہے اور یہ وہ علاقہ ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان متنازع ہے. شمالی کوریا شمالی سرحد بندی کو قبول نہیں کرتا. دوسری طرف شمالی کوریا کے قریبی اتحادی چین نے فریقوں سے تحمل کی اپیل کی ہے. بیجنگ میں وزارت خارجہ کے ترجمان ہونگ لی نے ایک پریس بریفنگ میں کہا ہونگ لی کہہ رہے ہیں کہ جزیرہ نما کوریا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی چین کے لیے باعث تشویش ہے. چین نے دونوں ملکوں سے کہا ہے کہ وہ کشیدگی کو مزید بھڑکنے سے روکنے کے لیے تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کریں. بیجنگ میں رینمن یونیورسٹی کے پروفیسر چینگ جیاو ہی کہتے ہیں کہ پیر کو ہونے والی گولہ باری ایک ایسا واقعہ ہے جس میں چین کچھ زیادہ نہیں کر سکتا ہے. چینگ جیاو کہہ رہے ہیں کہ چین اس کارروائی کا براہ راست نشان نہیں بنا مگر اس سے چین کے اس موقف پر اثر پڑا ہے کہ چین چھ فریقی مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے. پیر کے روز ہونے والے واقعے میں کسی کے ہلاک ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہے. تاہم اس حملے سے خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے اور مزید فوجی کارروائیوں کا اندیشہ پیدا ہوا ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکی محکمہ خزانہ کے غیر ملکی اثاثوں کے کنٹرول کا دفتر یا او ایف اے سی امریکی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے اقتصادی اور تجارتی پابندیاں عائد کرتا ہے. ان میں ایران کے متنازع ایٹمی پروگرام کے خلاف لگائی گئی اقتصادی پابندیاں بھی شامل ہیں. مگر ایران کے قدیم ثقافتی تہوار نوروز کے موقع پر او ایف اے سی نے بالکل مختلف قسم کے احکامات جاری کیے ہیں جن کا مقصد ایران اور امریکہ کے درمیان دوستی اور تعلیمی رشتوں کا فروغ ہے. 19 مارچ کو او ایف اے سی نے جنرل لائسنس جی جاری کیا جس کے تحت تمام امریکی یونیورسٹیوں کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ ایرانی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم طلباء کا آپس میں تبادلہ کر سکتی ہیں. اس حکم نامے کے ذریعے امریکی تعلیمی اداروں کو اس بات کی اجازت مل گئی ہے کہ وہ ان ایرانی طلباء کی داخلے کی درخواستوں پر غور کر سکتے ہیں جو امریکہ میں حصول تعلیم کے خواہاں ہیں. اس کے ذریعے اس بات کی بھی اجازت ہوگی کہ امریکی یونیورسٹیوں میں داخل ہونے والے ایرانی طلباء انڈر گریجویٹس، گریجویٹس اور ریسرچ کے پروگراموں میں حصہ لے سکیں گے. اسی لائسنس کے تحت امریکی آن لائن کورسز میں بھی حصہ لینے کی اجازت ہوگی. میسیو اوپن آن لائن کورسز یا ایم او او ای سی کے تحت یونیورسٹی میں داخلے کے بعد اور امتحانات میں کامیابی کے بعد انہیں اسناد بھی جاری کی جائیں گی. نوروز کے موقع پر امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان ثقافتی اور تعلیمی رشتوں کو استوار کرنے کا فائدہ دونوں ملکوں کے عوام کو ہوگا. انہیں اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ محکمہ خزانہ جنرل لائسنس جاری کر رہا ہے جس کے تحت امریکہ اور ایران کے درمیان تعلیمی رشتے مضبوط ہوں گے اور تبادلے کے ان پروگراموں کے ذریعے ایرانی طلباء کو ہمارے ملک میں حصول تعلیم کے مواقع حاصل ہو جائیں گے. وزیر خارجہ جان کیری نے مزید کہا کہ امریکہ اور ایران نے ماضی میں سخت سرد موسم کی صعوبتیں برداشت کی ہیں اور اب موسم بہار اور نئے سال کی آمد کا استقبال ہم اس نئے رشتے سے کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا موقع ہے جب ہم محنت کر کے اور ایک نئے عزم کے ساتھ نئے مستقبل کی جانب دیکھ سکتے ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
خواتین کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات یہاں امریکہ کے دورے پر آئے مسرت قدیم اور ہما چختائی سے کرائیں گے۔ مسرت قدیم پاکستان میں پیمان الومینائی ٹرسٹ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اور ہما چختائی جینڈر اور پولیس ریفارم کی ماہر ہیں۔ مسرت قدیم، آپ سے ابتدا کرتے ہیں، آپ بتائیے کہ جس پروگرام کے تحت آپ لوگ اس وقت یہاں آئے ہیں، یہ کوئی تربیتی پروگرام ہے یا ریسرچ ہے یا ایڈوکیسی پروگرام ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟
بیسیکلی یہ کوئی پروگرام نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایک ایسا یہ ہے کہ ہم فرام ٹائم ٹو ٹائم یہاں پر آتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ ایک آرگنائزیشن ہے، انسٹیٹیوٹ فار انکلوسیو سیکیورٹی، وہ ہوسٹ کرتا ہے پارلیمنٹیرینس کو، سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ کو، میڈیا کے لوگوں کو، اور موقع دیتا ہے کہ ہم اپنا جو مدعا ہے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں وہ یہاں کے عوام تک پہنچائیں، یہاں کے پالیسی میکرز تک پہنچائیں، اور ہمیں انہیں بتانے کی کوشش کریں کہ بھئی پاکستان کی جو سچویشن ہے اس کی گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھ کر جو ہے وہ پاکستان کے لیے جس قسم کی بھی آپ پالیسی بناتے ہیں، جو بائی لیٹرل ہوتی ہے یا ملٹی لیٹرل، اس کی پاکستان کی اصل سچویشن کو مد نظر رکھے، تو پلیز آپ اس کو وہ کریں۔
آپ کا جو ادارہ ہے پیمان الومینائی ٹرسٹ، یہ کس لیے کام کرتا ہے اور آپ لوگوں کا فوکس کن کن علاقوں میں ہے؟
پیمان الومینائی ٹرسٹ جو ہے وہ ایک ادارہ ہے جو کہ پاکستان میں، پورے پاکستان میں کام کرتا ہے خواتین اور نوجوانوں کے ساتھ، اور بیسیکلی جو ہے ہم مختلف سیکٹرز میں کام کرتے ہیں، جیسے ڈیموکریسی اور گورننس میں، اور کانٹر ٹرانسفارمیشن اور پیس بلڈنگ میں ہم کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ایجوکیشن پہ ہم کام کرتے ہیں، اور خواتین کو روزگار مہیا کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف بلکہ انوویٹیو طریقے ہم یوز کرتے ہیں تاکہ وہ جو ہیں ان کو اکنامیکلی امپاور کیا جائے، تاکہ وہ سوشلی اور پولیٹیکلی بھی جو ہیں ان کا وہ امپاور ہو جائیں۔
آپ نے ابھی خیبر پختونخوا اور فاٹا کی بات کی، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کنفلکٹ ہٹ ایریاز ہیں، سب سے ملک کے جو شورش زدہ علاقے ہیں وہ ہیں، تو وہاں پہ آپ لوگوں کا کیا کام ہے، کیا رول ہے وہاں پر؟
وہاں پر پیمان جو ہے وہ پچھلے 2008 سے جو ہے پیمان تقریباً 6 سال سے وہاں پر کانفلکٹ ٹرانسفارمیشن اور پیس بلڈنگ کے حوالے سے یوتھ کو، دیکھے نوجوانوں کو، جس میں آف کورس ہماری نوجوان لڑکیاں بھی شامل ہیں، ان کو جو ہے اس کے اوپر ان کی تربیت ان کو دیتا ہے کہ کس طرح سے آپ جو ہیں اپنی کمیونٹی میں اور اپنی سوسائٹی میں جو ہیں وہ ایک افیکٹو رول ادا کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہم جو ہیں جو بچے جسے آپ ونریبل کہتے ہیں، یا وہ بچے جو کہ تھوڑا سا ان کا ٹلٹ جو ہے وہ ایکسٹریمزم کی طرف ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید وہ پوٹینشیلٹی ان میں ہے یا ان کو دوسری طرف کھینچا جا سکتا ہے، ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کی ماؤں کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کی ماؤں کی کرٹیکل تھنکنگ بلڈ کرتے ہیں، اور انہیں بتاتے ہیں کون سے انڈیکیٹر ہیں، جب آپ اپنے بچے میں یہ سائنس دیکھتی ہیں تو ان کو کس طرح سے جو ہے اپنے واپس لا سکتے ہیں، اور پھر ان بچوں کے ساتھ ہم مل کے کام کرتے ہیں، ان کو جو ہے ان کی ٹرانسفارمیشن کرتے ہیں۔
اور سامعین، یہاں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہما چختائی بھی موجود ہیں۔ ہما، آپ قانونی امور کی ماہر ہیں، خاص طور پر جینڈر، ہیومن رائٹس اور گورننس میں، تو آپ کیا خدمات انجام دے رہی ہیں اور کن کن سیکٹر میں کام کر چکی ہیں؟
میرا تو جی مختلف قسم کے جو ہے ایریاز ان میں کام کرتی ہوں، جس میں گورننس ہے، لا ہے، شریعہ ہے، اور جینڈر ریفارم ہے۔ تو اس طرح، اور یہ جو میں نے 2-3 آپ کو بتایا، اس کے ساتھ جو بھی انٹیلنگ ایریاز ہیں ان کے اوپر میں کام کرتی ہوں۔ یہ تو ایکسیس ٹو جسٹس، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا ایک عام آدمی جو ہے اس کے جو رسائی جو ہے وہ انصاف کی طرف ہو، تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو رسائی جو ہے کس طرح سے انصاف ایک عام آدمی پا سکتا ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, اس کے لیے ہم ریفارمز لاتے ہیں. اور میں نے جوڈیشل ریفارم پہ بہت کام کیا ہے, میں نے پولیس ریفارم پہ بہت کام کیا ہے, میں نے اینٹی کرپشن اسٹریٹجی پہ کنٹریبیوٹ کیا ہے نیب کے لیے جب ایک زمانے میں بن رہی تھی.
تو ابھی تک جتنی بھی ملک میں جو بھی ہو رہے ہیں ٹائم ٹو ٹائم جو گورنمنٹ آتی ہے وہ کچھ نہ کچھ پیش کرتی رہتی ہے, تو آپ مطمئن ہیں اور کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟
دیکھیے, ہمارا جہاں تک ملک کا تعلق ہے, وی آر اے ویری ہیویلی لیجسلیٹڈ کنٹری. ہمارے یہاں قوانین کی کمی نہیں ہے, ہمارے یہاں امپلیمنٹیشن, ویسے دنیا پوری میں امپلیمنٹیشن کا ایک ایشو ہوتا ہے, مگر ہمارے یہاں جو امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے اس میں جو سب سے زیادہ چیز, کیونکہ جو میں نے ابھی لیٹسٹ ایک رپورٹ جو پریپیئر کی ہے اور پریزنٹ کی ہے, وہ ہے کہ قوانین کی امپلیمنٹیشن اسپیشلی جو خواتین کی نسبت سے ہیں اس میں کہاں کسر رہ جاتی ہے. تو اس کی جو سب سے بڑی چیز سامنے آئی وہ مائنڈ سیٹس ہیں, کہ ود ان دا پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہیں وہ قوانین جو ہیں وہ امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ مائنڈ سیٹس موجود ہیں مردوں میں بھی عورتوں میں بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اندر.
سامعین, یہ تھی مسرت قدیم اور ہما چغتائی جو اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
گزشتہ دنوں واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان اور بھارت کے مایا ناز فنکار عاطف اسلم نے ایک کانسرٹ میں اپنی گلوکاری کا جادو جگا کر موجودہ ناظرین کے دل جیت لیے. واشنگٹن ڈی سی کے ڈار کانسٹیٹیوشن ہال میں ناظرین کی ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی تھی. انہوں نے کانسرٹ کا بھرپور لطف اٹھایا. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ لوگوں کا کہنا تھا,
عاطف اسلم کا اس دفعہ جو شو ہے وہ اتفاقیوں نے بہت انجوائے کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ عاطف اسلم کا ون آف دا بیسٹ ادھر صرف پاکستانیوں کے لحاظ سے بہت اچھا شو ہوا. میں ایکچولی تقریباً ساری شو میں جاتا ہوں, لیکن مجھے یہ شو بہت اچھا لگا. اس میں جو ایکچوئل جیسے کہتے ہیں کہ پبلک کا جو جوش دیکھنے میں آیا وہ میرا خیال ہے شاید پہلے کسی شو میں نہیں تھا.
مجھے تو عاطف اسلم ویسے بھی بہت پسند ہے, اور کانسرٹ بہت زبردست تھا, بہت زیادہ, مطلب مجھے اتنا تھا نہیں کہ یہاں پہ بھی اتنا ہوگا, لیکن بہت زبردست تھا, مجھے تو بہت اچھا لگا. اور پورے جتنے ٹائم وہ گاتا رہا ہے اتنا زبردست اس نے گایا ہے, اس کے سارے گانے بہت اچھے لگے, اسپیشلی جو اس کا فرسٹ سانگ ہے, ہٹ سانگ جو ہے اب تو عادت سی ہے مجھ کو.
مجھے عاطف اسلم کا شو بہت زبردست لگا, بہت اچھا رہا, کیونکہ یہاں پہ آ کے ہمیں ایسی کوئی اپرچونیٹی نہیں مل رہی تھی کہ ہم کسی پاکستانی سنگر کا کوئی کانسرٹ اٹینڈ کریں, تو مجھے تو بہت مزہ آیا اس کو, مطلب میں نے فرسٹ ٹائم اٹینڈ کیا تھا تو بہت ہی زبردست تھا, اور بہت زبردست کراؤڈ آیا ہوا تھا جنہوں نے بہت اس کو چیئر کیا اور سب نے بہت انجوائے کیا.
اس ہال میں موجود ایک اور بھارتی نوجوان گلوکارہ شالمیلی بھی موجود تھی, جو بہت سی بھارتی فلموں کے لیے گا چکی ہیں. انہوں نے ہندی کے علاوہ مراٹھی میں بھی گانا گایا اور ناظرین کو محسوس کیا. نادیہ خالق, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سامعین, ابھی آپ ایک تقریب کا آنکھوں دیکھا حال سن رہے تھے نادیہ خالق سے, جس میں پاکستان کے فنکار عاطف اسلم کے علاوہ بھارتی فنکاروں نے بھی شرکت کی. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر کواسی اسمتھ. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام آج کے موضوع پیش کر رہی ہیں بہجت جیلانی, ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے ندیم یعقوب. اور اس سے پہلے خبروں کا ایک بلٹن.